أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیام رحمان پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، اس پروگرام میں ہم قرآن مجید کے مختلف سوروں کا تعارف پیش کرتے ہیں، اور پچھلے ہفتے ہم نے سورہ محمد کا تعارف پیش کیا تھا یعنی، اور اس کا دوسرا پروگرام آج ہم پیش کریں گے. اور ہمارے ساتھ قبلہ جمال عباس نقوی صاحب تشریف فرما ہے، لیکن پروگرام کے آغاز سے پہلے قرآن مجید کے اس سورے کی چند آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
بنام خدا الرحمن الرحیم، جنہوں نے کفر اختیار کیا اور راہ خدا میں رکاوٹ ڈالی، اللہ نے ان کے اعمال حفظ کر دیے. اور جو لوگ ایمان لائے اور صالح اعمال بجا لائے، اور جو کچھ محمد پر نازل کیا گیا ہے اس پر بھی ایمان لائے، اور ان کے رب کی طرف سے حق بھی یہی ہے، اللہ نے ان کے گناہ ان سے دور کر دیے اور ان کے حال کی اصلاح فرمائی.
ناظرین، سحر عالمی نیٹ ورک کے پروگرام میں، پیام رحمان پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس پروگرام میں ہم قرآن مجید کے سوروں کا تعارف پیش کر رہے ہیں، اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعارف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارے مہمان قبلہ سید جمال عباس نقوی صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں، جو ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے. لیکن ناظرین، اس سے پہلے گفتگو کا آغاز ہو، آپ جانتے ہیں کہ آج 6 ربیع الاول ہے، اور دو دن بعد حضرت امام حسن ابن علی یعنی العسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہے، لہذا پیش کی آپ کو ہم تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں. تو گفتگو کے آغاز کے لیے میں قبلہ جمال عباس نقوی صاحب کی طرف جو ہے وہ جاؤں گا، اور قبلہ سے سوال کروں گا کہ سب سے پہلے تو خوش آمدید کہتا ہوں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور پچھلے پروگرام سے ربط پیدا کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین جو ممکن ہے پچھلے پروگرام میں ہمارے ساتھ نہ ہوں اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں اور اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تو ان کے ذہنوں کو اس سورے کے تعارف تک لے جانے کے لیے اس سورے کا جو ایک مختصر تعارف آپ نے بیان کیا تھا اسے آج پیش کر دیجیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اما بعد، سب سے پہلے میں بھی آپ کی خدمت میں اور تمام چینل کی خدمت انجام دینے والے اور ناظرین اور سامعین اور دنیا کے تمام مومنین و مومنات اور مسلمین و مسلمات کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے 11 امام ہیں اور 12 امام کے پدر بزرگوار ہیں، ان کی شہادت کی مناسبت سے تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں.
جزاکم اللہ.
جیسا آپ نے بھی سوال کیا، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعارف کے سلسلے میں اس کا تعارف تقریباً گزر بھی چکا ہے. اب سامعین کرام کے ذہنوں کو اپنی بحث سے قریب لانے کے لیے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سورہ محمد کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، یہ قرآن کریم کے 26 پارے میں اور قرآن کریم کا 47 سورہ ہے، اور اس کے اندر تقریباً 38 آیات ہیں، تقریباً نہیں 38 آیات ہی ہیں، اور 4 صفوں پر جو اس خط عثمان طہٰ میں قرآن کریم لکھا ہوا ہے یہ مشتمل ہے. ایک سرسری نگاہ جب ڈالی جاتی ہے قرآن کریم پر، تو اس کا خصوصی محور اور جس چیز کے چاروں طرف اس سورے کے مفاہیم اور مطالب پلٹتے ہیں، وہ تو جنگ اور جہاد، اور جنگ اور جہاد بھی کون کرے گا؟ ظاہر مسلمان ایماندار صاحبان ایمان صاحبان کفر سے ان کا جہاد ہوتا ہے، وہ برسر پیکار ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے جہاد، ایمان، کفر اور یہ سب بحثیں ہیں. آیات میں جن الفاظ کا استعمال ہوا ہے اگر ان پر بھی تھوڑی بہت روشنی ڈالی جائے تو جیسے کفر ہے، سبیل اللہ ہے، نفاق ہے یا ایمان ہے، حق ہے، اتباع یا رضوان الہی ہے، امثال مثل ہے، جیسا کہ بعض آیت میں ارشاد ہوا کہ اس طریقے سے اللہ مثالیں پیش کرتا ہے، یا حرب ہے، ہدایت ہے، جنت ہے، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اس میں اس کے نہروں کا، اصل کا، شہد کا یا دوسرے اور نعمات کا تذکرہ ہے، سیر فی الارض کی طرف کافی توجہ دی گئی ہے، اور یہ انسان کی زندگی کے لیے اس لیے بھی اہم ہے کہ خداوند عالم نے انسان کو بہت توجہ دی ہے اس بات کی طرف کہ زمین خدا پر وہ سیر کرے. اور میں سامعین کی خدمت میں اس سے بس ایک لفظ یہاں پر یوں کر کے کہا جا سکتا ہے کہ تاریخ کا مطالعہ کرے، سیر کرے، تاکہ ایک اچھی تاریخ بنائی جائے. جب تک ہمیں گزشتہ اقوام کے
قرآن مجید میں فسیروا فی الارض فکیف کان عاقبۃ للمکذبین اس طرح کی اور بھی آیات جس میں شاید پروردگار یہ ایک پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ گزشتہ اقوام کے عروج و زوال کے اسباب کا مطالعہ کرنے سے انسان اپنی تاریخ اور اپنی قوم کو جو ہے وہ صحیح راہ راست پہ جو ہے وہ
لگا سکتا ہے. تو سیر فی الارض کا تذکرہ ہے یا ولایت کا ذکر ہے جہاں کفار کی صفات کا تذکرہ ہوا ہے کہ کافروں کی یہ صفات ہیں، صاحبان ایمان کی صفت ہے، ایمان کے یہ اثرات اور درجے ہیں، کفر کا یہ اثر ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. وہاں پر ایک اثر اور ایک عنوان کے طور پہ ولایت کا ذکر ہے کہ کفار جو اپنی تمام زندگی میں ناکام رہتے ہیں اس لیے کہ وہ لاوارث، ان کا کوئی مولا نہیں ہے اور ان کا کوئی سرپرست نہیں ہے، ان کا کوئی نگہبان نہیں ہے، ان کا کوئی ولی نہیں ہے، اور یہ ذکر ہوتا ہے. یا جہنم کا ذکر ہے، ہلاکت کا تذکرہ ہے، موت کا ذکر ہے، خواہشوں کی طرف اشارہ ہے، اور تقوی اور تدبر فی القرآن کا ذکر ہے کہ کیوں قرآن کریم میں تدبر نہیں کیا جاتا. اور ام علی قلوبہم اقفال یا دوسری آیہ کریم میں تبع اللہ وغیرہ، کہ قرآن میں تفکر اور تدبر کی طرف دعوت دی گئی، گویا یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ خداوند عالم نے جو ایمان کا حکم دیا ہے اور مسلمانوں کو خدا اور رسول پر ایمان کا حکم صادر کیا ہے، قرآن میں تفکر و تدبر کی دعوت دی ہے. وہ ایسے نہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ مان لیجئے، بلکہ اس میں غور کریں، خوض کریں. جب آدمی غور کرے گا، فکر کرے گا، تدبر کرے گا تو اسی نتیجے پر پہنچے گا جو اس کو سعادت اور نجات اور کامیابی تک لے جاتی ہے، کہ جو حقیقتاً اتباع حق میں ہے اور خداوند عالم کے ماننے میں. یا خیر کا ذکر ہے، فساد فی الارض کا تذکرہ ہے، یہ نہایت اہم موضوع ہے. بہت سی برائیاں اور بدیاں جو پیدا ہوتی ہیں، آدمی اگر خدا سے غافل ہو جاتا ہے، اس کی طرف سے روگردانی کرتا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زمین میں فتنہ و فساد یہ سب پیدا ہو جاتی ہے. جس طریقے سے خدا واحد ہے، اگر خدا سے آدمی متمسک ہو جائے تو پوری امت، پوری کائنات ایک ہو جائے گی، لیکن جب خدا واحد سے وہ برگشتہ ہو جاتے ہیں تو پھر زمین میں فتنہ و فساد اور اس طرح کی کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں. اور بھی موضوعات ہیں جو اس سورہ میں ذکر ہوئے ہیں، تو یعنی لعنت الہی کا تذکرہ ہے، دنیا کو لہو و لعب کی طرف یعنی کہا گیا کہ دنیا کچھ نہیں ہے سوائے لہو و لعب کے. اور واقعی بات بھی یہی ہے کہ اگر ہمارے افعال، اگر ہمارے اعمال اور اگر ہمارے خدمت انجام جو ہم دیتے ہیں اس کا ایک ہدف اور مقصد ہے تو اس کا کچھ ریزن سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر آئے اور 50, 60, 70, 80, 90, 1 لاکھ جتنی بھی زیادہ سے زیادہ عمر ملتی ہے، 1000 سال وغیرہ تک بھی عمر حاصل کی چلے گا، تو پھر حاصل کیا ہوا؟ تو اگر یہ بامقصد حیات نہیں ہے تو یہ ایک طرح کا کھیل تماشا ہی بن کے رہ جاتا
ہے.
جی تو خلاصہ کلام یہ کہ ساری زندگی کا اصل مقصد آ کر ایمان میں آتا ہے اور خداوند عالم کی وحدانیت میں آتا ہے. پھر تذکرہ لاسٹ میں اس کا بھی دیا گیا، جہاں پر شروع میں یہ کہا گیا کہ ایمان رکھو خدا پر، ایمان رسول پر، وہاں اذیت، رسول کی اذیت کا بھی تذکرہ بالکل آخری آیات میں، الذین کفروا وشاقوا الرسول، یہاں ہے اللہ کے
رسول کو اذیت
پہنچاتے ہیں،
مشقت میں ڈالتے ہیں.
جی اس طریقے کے
آپ نے مومنین اور کفار کی صفات کا ذکر کیا، اور پچھلے پروگرام کے تقریباً آخر میں اس موضوع کی طرف ہم آئے تھے، لیکن وقت جو ہے وہ نہیں بچا تھا. میں چاہتا ہوں کہ کفار کی جو صفات ہیں جو اس سورے کے اندر بیان کی گئی ہیں، کہ کفار کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر کیا صفات پائی جاتی ہیں، یعنی ظاہر صفات سے مراد یہاں منفی صفات ہیں، اور اسی طریقے سے مؤمنین کی جو صفات ہیں، جو بہترین صفات ہیں، کہ وہ اللہ پر ایمان لے کے آتے ہیں، وہ ان کے اندر ثبات قدم ہوتا ہے، اور دیگر جو صفات قرآن مجید نے بالخصوص اس سورے کے اندر جو ہے وہ بیان کی گئی، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیے.
دیکھیے، یقینی طور پر بھی جیسا آپ نے بھی کہا کہ یوں اگر ظاہری ڈھانچے کے لحاظ سے دیکھا جائے، ظاہری شکل و شمائل کے لحاظ سے دیکھا جائے، تو یہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، اور خلقت میں اس کے بھی دو آنکھیں ہیں، اس کے بھی دو آنکھیں، اس کے بھی دو ناک، ایک ناک اور دو کان ہیں، اور ہاتھ وغیرہ، یعنی ظاہری اعتبار سے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اور جیسا کہ بس اوقات آدمی دوسرے آدمی پر اپنا روپ جمانے کے لیے یا خدائی، اگر دوسرے افراد اس طرح کا یہ استعمال کرتے ہیں تو خدائی راستے سے منحرف کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے، دیکھیے میں اپنے بدن کو کاٹ رہا ہوں، خون نکلتا ہے تو میرا خون لال ہے اور تمہارا بھی خون لال ہے وغیرہ. تو ظاہری جسمانی اور بدنی اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اپنی فکر، اپنی سوچ اور اپنے تصور، اپنے خیالات سے ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. اور اس سورے میں واقعی جو اصل پوائنٹ کی بات ہے وہ یہی ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، مومن کسے کہتے ہیں، اور پھر ان کی علامتیں کیا ہوتی ہیں، اسی کو بیان کیا گیا. آغاز اس سورے کا الذین کفروا وصدوا، یعنی گویا کافر کفار کی علامت یہ ہے کہ وہ سد سبیل خدا کرتے ہیں، جو بھی خدائی امور ہوتے ہیں اس سے لوگوں کو برگشتہ کرتے ہیں.
یہاں پہ ایک بریک لے لیتے ہیں قبلہ، پھر انشاءاللہ گفتگو جو ہے ہماری جاری رہے گی. ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام پیام رحمان، کے جس میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے.
سورہ محمد، اللہ اپنے بلند درجات کی طرف ان کی رہنمائی فرمائے گا. وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، ان کی حالت کو درست کر دے گا. اگر کسی سے گناہ سرزد ہوا ہے تو اس کی مغفرت کر کے، اگر دیگر اعمال میں کوتاہی ہے تو اس کی تلافی سے ان شہیدوں کی حالت کو بہتر کر دیا جائے گا. اَرْرَفَحَ لَهُمْ، اس جنت میں داخل کیے جائیں گے جس کی پہلے سے ان کو خوشخبری دے کر ان کے اوصاف بیان کر دیے گئے ہوں گے. مقام تکلیف میں اللہ پہل نہیں کرتا، بلکہ بندے کا پہل کرنا لازمی ہوتا ہے. چنانچہ اس سورے کی آیت نمبر 7 میں فرمایا، پہلے تم اللہ کی مدد کرو اور اپنے اندر اللہ کی نصرت کی قابلیت و اہلیت پیدا کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور مدد کی نوعیت بھی یہ نہ ہوگی کہ اللہ خود دشمنوں کو نابود کر دے گا، بلکہ نصرت کی نوعیت یہ ہوگی کہ یہ کام بھی خود بندوں سے لیا جائے گا، یعنی ان کو ثابت قدمی دے کر. اللہ چاہے تو خود ہی دشمنوں کو نابود کر سکتا ہے، مگر اللہ اپنے بندوں کو آزمائش کے ذریعے مرتبہ دینا چاہتا ہے. جنگ احد میں ابو سفیان کا نعرہ یہ تھا، ہمارے لیے عزہ ہے، تمہارے لیے کوئی عزہ نہیں ہے. حضور نے فرمایا، اس کے جواب میں کہو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں. اس سورے کی ہر آیت کی تلاوت کے وقت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول فرمان یاد رکھنا چاہیے، جسے ہم نے سورے کی ابتدا میں ذکر کیا ہے. انسان بھی اسی طرح کھانے کا محتاج ہے جس طرح چوپائے، فرق مقصد اور ذریعے کا ہے. چوپائے کی زندگی کا مقصد کھانا ہے، لیکن انسان کے مقدس مقصد کے لیے کھانا ایک ذریعہ ہے. کفار چونکہ زندگی کے اصل مقصد سے عاری ہوتے ہیں، اس لیے ان کے لیے بس کھانا ہی مقصود زندگی ہے. بقول سعدی، انسان زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہے، جبکہ جانور کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں. آیت میں یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ کھانے کا کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، جیسا کہ بعض سادہ فہم لوگوں نے خیال کیا ہے کہ اس سے ضمناً کھڑے ہو کر کھانے کی ممانعت کا بھی اس بات ہوتا ہے، چونکہ جانور کھڑے ہو کر کھاتے ہیں. اہل تقویٰ کے لیے جن نعمتوں کا اس آیت میں ذکر ہوا ہے، ان کے لیے یہ اوصاف بیان ہوئے ہیں. پانی بدبودار نہیں، دودھ میں جو لذت رکھی ہے وہ بدلے گی نہیں، شراب میں لذت ہی لذت ہے، اس کے منفی خواص نہیں ہیں، اور شہد صاف و شفاف ہے. ان چار نہروں کے جو اوصاف بیان ہوئے ہیں وہ ایک تعبیر ہے ان نعمتوں کو سمجھانے کے لیے، ورنہ وہاں کی نعمتوں کی لذت اور صفائی وغیرہ دنیا والوں کے لیے قابل بیان اور قابل ادراک نہیں ہے. اس لیے آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ خود اس کا وصف اس طرح ہے، بلکہ فرمایا اس کی شان یوں ہے، لہذا مسئلہ کو وصف کے معنوں میں لینے کی ضرورت نہیں ہے.
ناظرین پیام رحمان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی ابھی آپ پروردگار عالم کی ان نعمتوں کے بارے میں سن رہے تھے کہ جن کا تعلق کھانے پینے سے ہے اور انسان کی غذا سے ہے. واقعی جب انسان دیکھتا ہے کہ پروردگار نے کس کس طرح کی نعمتیں انسان کے لیے رکھی ہیں کہ پانی سے لے کے دودھ اور دودھ سے لے کے شہد اور دیگر جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کی لذتوں کے بارے میں انسان اگر سوچے تو واقعی پروردگار کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے اور اس سورے میں ان کی طرف بھی اشارہ ہے. تو ہم اپنے گفتگو کی طرف آتے ہیں قبلہ جمال عباس نقوی صاحب کی طرف اور مومنین کی صفات کے حوالے سے جو آپ گفتگو بیان فرما رہے تو جاری رکھیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں عرضی کر رہا تھا کہ قرآن کریم میں اس سورے میں مومنین کی بھی صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے اور کفار کی بھی, اور دونوں ہی کی صفات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے, اور تفکیک کے ساتھ نہیں, بالکل ایک آیت جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی ہے کہ جس کا یہ خیال ہے کو جاننا چاہتا ہے کہ ہماری صفات کیا ہے اور ہمارے ماننے والوں کا طرز حیات کیا ہے اور ہمارے دشمنوں کا کیا ہے, بنی امیہ کس طریقے سے رہتے تھے, تو وہ اس سورے کی تلاوت کرے. اس میں ایک آیت لنا و ایک آیت لہم, ایک آیت ہماری شان میں ہے اور ایک آیت ان کی صفات اور ان کے خسائر کا تذکرہ کر رہا ہے. تو الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم, ایک صفت یہی بیان کی ہے کہ صاحبان کفر جو ہوتے ہیں وہ اللہ خدائی امور کے آڑے آتے ہیں, ہمیشہ
رکاوٹ بنتے ہیں نیک امور میں. یہ اگر مومنین جو ہے وہ کچھ انجام دینا چاہیں اچھے کاموں کو تو یہ کفار جو ہے وہ رکاوٹ بنتے ہیں.
اور اضل اعمالہم یہاں اس کا
نتیجہ بھی
بیان کیا ہے کہ ان کے عمل کو خداوند عالم کامیاب نہیں ہونے دیتا. اچھا اس کو مفسرین نے دونوں ہی معنی میں لیا ہے. بعض مفسرین کا خیال اور تصور یہ ہے کہ ان کی یہ کوششیں جو وہ راہ خدا میں رکاوٹیں ایجاد کرتے ہیں یہ ناکارہ ہو جاتی ہیں, اور بعض کے ان کے اگر زندگی میں اور بھی دوسرے جو اچھے اعمال رہے ہوں گے وہ بھی خداوند عالم ان کے اس جرم کی وجہ سے ختم کر دیتا ہے. تو اس پہلی آیت میں خود کفار کا ذکر ہے اور ان کی صفت کا تذکرہ ہے. دوسری آیت کریمہ میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات, یعنی ایمان کے ساتھ عمل صالح, جو بھی خدا پر ایمان رکھے گا وہ عمل صالح. اس لیے کہ بعض مفسرین نے یہاں واو جو ہے آمنو اور عمل الصالحات کے درمیان عطف تفسیری کے معنی میں لیا. ایسا نہیں کہ جو ایمان رکھے گا اور عمل صالح انجام دے گا, نہیں, ایمان رکھے گا یعنی عمل صالح, گویا ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. جو صاحب ایمان ہوگا یقیناً اس ایمان کا اظہار عمل صالح کی شکل میں ہوگا. اور اگر کسی کو یہ سمجھنا ہے کہ میں مومن ہوں یا نہیں تو یہ دیکھے کہ اس کی زندگی میں عمل صالح ہے یا نہیں. تو ایک صاحب ایمان کی علامت نشانی یا اس کی صفت نیک کام انجام.
کسی نے قبلہ یہاں ایک مثال دی تھی کہ اگر کسی کمرے کے اندر 1000 واٹ کا بلب روشن ہے اور اس کے دروازے کھڑکیاں بند ہیں تو اس کی روشنی جو چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں اس کے دیوار میں یا کھڑکی میں جو جھروکے ہیں اس سے وہ روشنی نظر آتی ہے.
جی
کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اندر 1000 واٹ کا بلب جو ہے روشن. تو انسان بھی اگر ایمان کا ایک نورانی وہ سمجھ لیے خورشید نورانیت اور ہدایت اگر روشن ہے اس کے دل میں ایمان کا تو عمل کے ذریعے
اس کا اظہار
ہونا چاہیے, وہ نظر آنا چاہیے.
اسی لیے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے احادیث میں اپنے خطبات میں دوسری جگہ پہ اشارے بھی کیے کہ ایمان جو ہے زبان سے اقرار اور اعضاء و جوارح سے عمل اور دل سے یعنی بالکل عزم محکم کا نام ہے. ایسے ہی نہیں کہ بس ہم نے زبانی طور پر کہہ دیا ہم مومن ہیں اور پھر عمل میں اس کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بھی اشارہ ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا, یہاں پر ایک دقیق بات بھی, ابھی والذین آمنوا کے بعد وآمنوا بما نزل علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم.
تو یہاں پر ایک بار پھر ایمان کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس کے بارے میں بھی ظاہر ہے تفصیلی گفتگو ہے اور اس وقت اس کے نچوڑ ہی کو یہاں بیان کیا جا سکتا ہے. یہاں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ فقط ایسی نہیں کہ مختلف تفسیریں کی گئی ہیں, لیکن میں یہاں جو بیان کر سکتا ہوں اس میں یہ کہ پہلے ایمان کی طرف اشارہ ہے خدا پر ایمان, اور دوسرے یعنی خدا و رسول و قیامت اور ان سب چیزوں پر, اور دوسرے آمنوا علی بما نزل علی محمد میں اشارہ ہے پوری شریعت پر ایمان ہونا چاہیے. اور یہ اشارہ یعنی احراز اس چیز سے بھی ہو سکتا ہے, بچاؤ اس چیز سے بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ نبی کریم سے پہلے کے جو انبیاء ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا دوسرے اور انبیاء کے ماننے والے ہیں، وہ خدا پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور احکام الہیہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، کہیں کہ ہم بھی صاحب ایمان ہیں اس لیے کہ ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت پہ ایمان رکھتے ہیں، اب اس پہ ایمان لانے کی ہمیں کیا ضرورت
ہے؟
تو کہا تکمیل ایمان اس وقت ہوگا کہ جب یہ جو ہم نے
جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کیا ہے
اس پہ بھی ایمان ہونا چاہیے،
یعنی پیغمبر کی شریعت کو بھی جو ہے وہ من و ان جو ہے تسلیم کرے.
جی اچھا، پھر اس میں نزلہ کی بھی جو لفظ استعمال ہوئی ہے، میرے ذہن میں ایک بات آ گئی، اجازت ہو تو تھوڑا سا میں اس پر بھی روشنی ڈال لوں. بعض مفسرین نے بہت اچھی بات کی ہے کہ نزلہ باب تفیل ادبیات کے لحاظ سے کہا گیا، جو اس طریقے سے ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ معرفِ الٰہی اتنے بلند و بالا ہیں کہ جو وہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی اس کو سمجھ سکے، لیکن خداوند عالم نے نبی کریم پر جب ان معارف کو اور ان احکامات کو نازل کیا ہے تو سطح فہم بشری کے برابر بنا کر،
سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کو بہت بہت آسان کر دیا،
آسان کر کے
تاکہ ہر شخص جو ہے وہ اس پہ عمل کر
سکتا ہے. شریعت سمائے سہلا ہے، عمل بھی کر سکتا ہے، معارف الہیہ کو سمجھ بھی سکتا ہے، اسی لیے تدبر اور تعقل، یعنی یہ عام انسانوں سے اس کا تعلق ہے کہ آپ اس میں غور کریں، فکر کریں تو ٹھیک ہے، یہ معارف بہت اونچے ہیں، بہت بلند و بالا ہیں، ہر کوئی اس کو سمجھ نہیں سکتا، لیکن فکر اور عقل اور غور کی راہ سے ان معارف تک بھی آ سکتے ہیں اور ان کو فہم بشری کے سطح کے قریب لا کر نبی کریم پر نازل کیا گیا.
سبحان اللہ.
وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یعنی ایک علامت کیا ہے کہ یہ جو نازل کیا گیا ہے نبی کریم پر، یہ اس کے بھی مفسرین نے بہت سی چیزیں لکھیں کہ ہوا کی ضمیر جو ہے مانزلہ کی طرف ہے کہ جو ان پر نازل کیا وہ حق ہے، یا خود نبی کریم کی طرف ہے کہ نبی کریم خدا کی طرف سے حق ہے، یہ ساری تفصیلی گفتگو ہے، میٹر ہے جو اس وقت یہاں نہیں
ہے. تو اگر ہم ایک لفظ کی تفسیر میں سے لے جائیں تو گفتگو بہت پرانی ہو جائے، ہمیں تو مومنین کی صفات کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے.
میں جو استفادہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہاں نہیں کہا مِنَ اللَّهِ یا مِنَ الرَّحْمَنِ، مِن رَبْ یعنی یہ جو کچھ بھی احکام ہیں یہ تربیت انسان کے لیے، یعنی یہاں خداوند عالم نے اپنے کو رب کی حیثیت سے پیش کیا ہے
کہ
ایمان، یعنی خداوند عالم نے انسان کو جو خلق کیا ہے، اور پھر یہاں ایک کافر اور مومن، کفر اور ایمان کی جو تفکیک کی ہے، جسمانی اعتبار سے مساوی ہیں، لیکن ہم یہ موازنہ اور یہ مقایسہ جو کروانا چاہتے ہیں وہ اس لیے کہ دیکھیں ہم نے آپ کو ایسے ہی مرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ آپ کسی بھی حصے میں پیدا ہوگا کسی گھر میں اور پھر کھاتے رہے پیتے رہے اوڑھتے رہے بچھاتے رہے زندگی گزارتے رہے، ایک دن چلے گئے، کوئی ترقی اور کمال حاصل نہیں کیا، بلکہ وہ رب ہے، یعنی آپ کے تکملے کے لیے، آپ کی پرورش کے لیے، نمو کے لیے اور ابدی حیات کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس کی طرف خالق کائنات.
اگرچہ حیات دنیاوی جو ہے مختصر ہو، لیکن اس حیات دنیاوی میں اگر انسان پیغمبر اکرم پر جو کچھ نازل کیا ہے اس پہ عمل کرے تو پھر اسے حیات ابدی جو ہے وہ
حاصل ہو جائے گی، اور ہمیشہ وہ، یعنی الدنیا مزرعت للآخرت، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم دنیا کے بغیر آخرت کو بھی آباد کر سکتے ہیں، یہاں ہمارے افعال، ہمارے اعمال، ہماری کوشش سعی ہی کے ذریعے ہم اپنی آخرت آباد کر سکتے ہیں.
جو یہاں کچھ جو کچھ یہاں بوئے گا
وہ
اسے وہاں کاٹے گا.
اور بھی ہم دوسری جو صفات، تو جیسے اب اس میری وضاحت کی روشنی میں مومن کی صفات، ایک تو خود ایمان لانا ہے، اور ایمان بھی خدا اور رسول پہ کے ساتھ ایمان، احکام اسلامیہ پر ایمان ہو اور اس کے ساتھ عمل صالح ہو، اور پھر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ مومن حق کی طرف ہمیشہ، جیسے کہ اگلی آیت میں ذالکہ، یعنی آپ جیسے ذہنی انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ بھئی ایک کام کر رہا ہے کافر، اس کے بارے میں خداوند عالم نے کہا اضل اعمالہم، اور لیکن جب مومن کی بات آتی ہے وہ اصلح بالہم یا کفر عنہم سیئاتہم، یعنی ان کا ایمان کا اثر کیا ہوگا کہ انہوں نے اگر ایمانی زندگی میں، ایمانی حیات میں اگر کچھ ان سے فروگذاشت ہو گئی ہے، کچھ کمیاں رہ گئی ہیں، تو اللہ اس کو بھی برطرف کر دے گا اور ان کے حالات کو بہتر بنا دے گا. تو یہ ایسے ہی نہیں ہے بے حساب و کتاب. ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل، یہ اس لیے ہے کہ جو صاحبان کفر ہیں انہوں نے باطل کا اتباع کیا ہے. دیکھیں باطل بھی کیا ہوتا ہے، میں اس کو اپنے سامعین تک پہنچانے کے لیے یوں کہہ سکتا ہوں، باطل یعنی کچھ نہیں، ایسا نہیں کہ ایک چیز ہے حق اور ایک چیز ہے باطل، یہ حق کی پیروی کرتے ہیں اور یہ باطل کی پیروی کرتے ہیں، نہیں، بلکہ حق وہی ہے، حق یعنی وجود، حق یعنی حقیقت، یعنی پائے جانے والی چیز، باطل یعنی کچھ نہیں. تو یہ کسی بھی کوئی چیز ہوتی نہیں اس کی پیروی کرتے ہیں. لہذا یعنی جب یہ میں اور سمجھانے کے لیے قریب ذہن کرنے کے لیے، فرض کیجئے ایک گڑا ہو، وہاں مٹی ڈالنا شروع کریں، تو اگر نیچے اس کے تہ ہے تو وہاں پر وہ ایک ڈالنے کے بعد دو مرتبہ، دو بالٹی ڈالنے کے بعد تین بالٹی، کچھ دن ایسا آئیں گے وہ پٹ جائے گا،
بھر جائے گا.
لیکن اگر نیچے کچھ ہے ہی نہیں تو پوری زندگی بھی آپ ڈالتے رہیے تو کیا معلوم ہوگا؟
کچھ نہیں ہوگا،
خالی ہوتا چلا جائے گا. تو یعنی اس کا وجہ یہ نہیں کہ یہ جو ان کی کوششیں نہ، یعنی اعمال کا کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں، کوئی ایسی نہیں، یہ خداوند عالم نے ان کو عقاب دیا ہے اور عذاب دیا ہے، یا خدا نخواستہ کوئی پارٹی کے وہ، یا ہماری پارٹی کے آدمی صاحبان ایمان ہیں، ان کو یہ اجر ہے اور یہ ہمارے دشمن ہیں. نہیں، یہ وجہ یہ کہ انہوں نے عمل گویا ایسے انجام دیا کہ جس کا کوئی نہیں،
ایسے گڑھے میں ڈالا جس کا جس کی کوئی تہ نہیں تھی،
جس کی تہ نہیں ہے، جس کو سمجھانے کے لیے لکھا. یہ کیوں ہے؟ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تَبَوَّلُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا تَبَوَّلُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ. صاحبان ایمان کے جو اپنے یعنی عمل کا صلہ پاتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کی پیروی کی ہے، اور یہ باطل کی پیروی کرنے والے ہیں. اور پھر یہاں پر دوسری چیزوں کا تذکرہ ہے، یا اور جو صفات آگے کے اس میں بیان کی گئی ہے، وہ صاحبان ایمان جو ہیں وہ ہدایت یافتہ ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت ملتی بھی ہے اور وہ نیک راستے پر چلتے ہیں، یا اس کے نتیجے میں ان کو جنت ملے گی. جیسا بھی آپ نے دیکھا بھی ابھی ہمارے ٹیلی ویژن سے آیت جو نشر ہوئی تھی، وہ جنت کی نعمتوں کے تذکرے کے بارے میں، کہ اس میں ایسی نہریں ہوں گی جو دودھ کی نہریں ہوں گی اور
شہد کی نہر،
شہد کی نہر ہوگی. اور پھر فقط دودھ اور شہد اور پانی، ان کا تذکرہ نہیں، ان کی صفات کا تذکرہ. ایک آدمی کے پاس دودھ ہے لیکن کچھ دن رکھنے کے بعد اس کا ذائقہ چینج ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، ایسا ہوگا تو کبھی بدلنے والا نہیں. شہد ہے، اصل مصفہ ہے، بالکل پاک و پاکیزہ شفاف. تو ان
اگرچہ ظاہر ہے اس موضوع پہ جتنا بھی ہم گفتگو کریں کم ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آگے بڑھیں، ایک دو سوال اور بھی ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ آج بھی ہماری گفتگو نامکمل رہ جائے اور ہم اس سورے کا ایک اجمالی تعارف پیش نہ کر سکیں. وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک اس سورے کا نام جو بیان کیا تھا وہ ہے سورہ قتال، جس میں قتال اور جنگ و جہاد کا ذکر کیا گیا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاد کا معنی اور مفہوم قرآن کی نگاہ میں، یا یوں کہا جائے کہ جہاد کے حوالے سے جو اسلامی تصور قرآن مجید نے پیش کیا ہے، یا انبیاء علیہ السلام نے بالخصوص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا ہے، وہ کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں نے اس سے پچھلے جو ہمارا جلسہ تھا اس میں بھی آپ کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ جہاں اس سورہ کو نبی کریم کے نام نامی جو دوسری آیہ کریمہ میں آیا ہے اس کے جیسے سورہ محمد کہتے ہیں، اور جہاں الذین کفروا بھی اس کو کہتے ہیں، اس لیے کہ اس سورہ کا بسم اللہ کے بعد آغاز انہی کلمات سے ہے، وہاں اس سورہ مبارک کو سورہ قتال بھی کہتے ہیں. اس لیے کہ اس کی بعض آیات میں، جیسا کہ چوتھی آیہ کریمہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتی اذا اسخنتموہم فشدوا الوساق. پوری آیہ کریمہ ہے، چوتھی آیت، جس میں حکم بیان کیا گیا ہے جہاد کا. ایسی اور بھی دوسری 20ویں آیت میں جہاد کے مسائل کو ذکر کیا گیا ہے، 21ویں آیت میں بھی ذکر کیا گیا ہے. تو اس ان تذکروں کی وجہ سے یہ پورا سورہ کا محور بھی حکم جہاد ہے، جیسا کہ 20ویں آیت کا مفہوم یہ ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے، بلکہ میں آیہ کریمہ ہی پہلے آپ کے سامنے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یقول الذین آمنوا لولا نزلت سورۃ فاذا انزلت سورۃ محکمہ وذکر فیہا القتال رأیت الذین فی قلوبہم مرض. پھر آگے آیت ہے، یعنی مسلمان بھی، صاحبان ایمان کہتے ہیں کہ ایسا کوئی سورہ کیوں نہیں نازل ہو جاتا جس میں احکام قتال ذکر ہوئے ہوں. تو چونکہ اس میں جہاد کا اور قتال کے بارے میں مسلمانوں کو بھی نبی کریم نے جو زندگی گزاری ہے بعثت، 40 سال کی عمر میں آپ کو بعثت ہوتی ہے، اور پھر مکہ مکرمہ کی جو 13 برس کی زندگی ہے اس میں کفار قریش اور ان دوسروں کی طرف سے اتنی اذیتیں اٹھائیں، اتنے ان کی طرف سے پریشانی جھیلی کہ مومنین کو بھی اور رسول اللہ کو بھی اس بات کا یہ تھا کہ اتنی اذیتیں اٹھا رہے ہیں، پریشانیاں جھیل رہے ہیں اور مشکلات کا سامنا ہے، حکم خدا یہ تھا کہ صرف صبر کریں. ان کو اس چیز کا انتظار تھا کہ حکم خدا آئے کہ جب ہم پر کوئی حملہ ہو رہا ہے، ہم پر ہمیں اذیتیں دی جا رہی ہے تو اس کا ہم دفاع کریں. تو اس سلسلے سے سورہ کا نام
اور جو مومنین جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو حل کیا جا سکے، پھر وہ دوسرے احکام بعد
دوسرے
آئے.
بہت سے احکام ہیں. تو اس کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیے دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک تو جہاد ہے اور ایک ہے قتال. قتال کہتے ہیں مقاتلہ کو، آپس میں یعنی خون ریزی کو، لڑائی کو، جو تلوار کے ذریعے ہو یا آج کے زمانے میں جیسے کہ دوسرے اوزار کے ذریعے لڑائی لڑنا،
دوسرے جو اسلحہ ہے.
جہاد کا جو مفہوم ہے جب ہم توجہ کرتے ہیں خود لغت پر بھی یا دوسری چیزوں میں، تو اس کے معنی کوشش کے ہوتے ہیں. اب یہ کوشش اور کوشش بھی کیا، جو بالکل ہم بحث کو نزدیک کریں، اعلائے کلمہ اسلام اور کلمہ اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلامی تعلیمات کی سربلندی کے لیے جو بھی کوشش کی جائے اس کو جہاد کیا جاتا ہے، چاہے وہ ایک درس و بحث کی شکل میں ہو یا اور دوسری سماجی خدمات کی شکل میں ہو یا وہ قتال کی شکل میں، اس کو جہاد کہتے ہیں. اسی لیے اس سے اجتہاد بھی آیا ہے کہ اگر انسان احکام خدا کو حاصل کرنے میں کوشش کرتا ہے تو اجتہاد
کہلاتا ہے.
تو یوں تو مفہوم اس کا وسیع ہے، لیکن اس وقت ہم گفتگو رکھنا چاہتے ہیں اس کے ایک مفہوم کی طرف جس کو قتال کہتے ہیں. اس کی بھی دو طرح کی قسم ہم بانٹ سکتے ہیں، ایک جہاد وہ ایک قتال، یعنی جہاد سے یہاں اب میری مراد یہی ہے، لڑائی ہے جو میدان جنگ میں آنے کے بعد ایک طرف
جہاد
آ رہا ہے، یعنی ایک طرف اہل اسلام ہے، جی جی ایک طرف اہل اسلام ہے اور ایک طرف کفر ہے، اور وہ چاہے وہ سیف کے ذریعے، تلوار کے ذریعے جہاد ہو رہا ہو یا آج کے وسائل ایسے جی جدید اسلحوں کے ذریعے جہاد وغیرہ کیا جائے. یہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے دفاعی جس میں اپنے کو بچایا جاتا ہے، یعنی دشمن نے آنے کے بعد آپ پر حملہ کر دیا اور آپ پر وہ قابض ہونا چاہتا ہے اور آپ اپنا بچاؤ کرتے ہیں، چاہے اس کا جیسا حملہ ہوتا ہے، کبھی آپ کی جان پر وہ حملہ کرتا ہے تو آپ اپنی جان بچاتے ہیں، کبھی آپ کے مال پر وہ حملہ کرتا ہے آپ اپنے مال بچاتے ہیں، کبھی آپ کی زمین اور جائیداد یا آپ کے ناموس پر حملہ، جیسا حملہ ہو.
اچھا اس جہاد میں جس میں جہاد دفاعی کا ہے اس میں ممکن ہے کبھی کبھار حملہ بھی کرنا پڑے.
میں اسی کو واضح کرنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ پہل آپ نے نہیں کی، میں اور لفظ نہیں رکھی، یعنی اس میں پہل آپ نے نہیں کی ہے تو اس میں ایک دقیق اشارہ اس بات کی طرف کرنا چاہتا تھا، پہلے مسلمانوں کو، مسلمانوں سے میرے والوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو اس کی بھی اجازت نہیں تھی، یعنی کفار اذیت کرتے تھے نبی کریم کی بعثت کے بعد، ان کو پریشان کرتے تھے. آپ نے دیکھا یہ حبشہ کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی، بعد میں نبی کریم نے ہجرت کی، ان کی اذیتوں کا جواب دینے کی اجازت نہیں تھی، پہلے یہ تھا. تو یہ دفاع نبی جب حکم جہاد آ جاتا ہے، پورا سورہ آ جاتا ہے، اس میں جہاد بیان کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جنگ وغیرہ ہوتی، تو وہاں پر بھی دفاع ہوا ہے. تو بعد میں پھر اس دفاع کے لیے کسی کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ پر کوئی حملہ آور ہوتا ہے، جب حکم شریعت اب آ گیا، خداوند عالم نے نازل کر لیا، اگر آپ کے اوپر کوئی جان، آپ کی جان پر کوئی حملہ کرتا ہے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے اس پر حملہ بھی کر سکتے ہیں یا اپنے ایسے یعنی بچاؤ کا جو سب انتظام کرنا چاہے اپنے مال وغیرہ کے لیے. اور ایک ہوتا ہے جہاد ابتدائی، یعنی از خود آپ چاہیں وسعت اسلام کے لیے اور اسلام کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے کسی کے گھر حملہ کریں، کسی ملک پر، کسی شہر پر، کسی جگہ پر، اس کی قطعاً خدا بند عالم کو حق حاصل ہے، ظاہر ہے.
یہاں پہ ایک بریک لے لیتے ہیں، پھر جہاد ابتدائی کے حوالے سے یا دیگر جو اس کی قسمیں ہیں اس پہ گفتگو کرتے ہیں. ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام پیام رحمان کے، جس میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے.
الہی عبدک الجانی اتاکا مقرا بالذنوب وقد عاکا الہی عبدک الجانی اتاکا بالذنوب وقد عاكا فإن تغفر فألم أنت ذاكا وإن تغضب فمن يرحم سواكا
إلهي عبد
عبدك الجاني أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك فإن تغفر فأهل أنت ذاك وإن تغضب فمن يرحم سواك إلهي عبدك الجاني أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك فإن تغفر فأهل أنت ذاك وإن تغضب فمن يرحم سواك إلهي عبدك الجاني أتاك
إلهي عبدك الجاني أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك
إلهي إلهي
جی ناظرین پروگرام اپنے آخری مراحل میں ہے, شاید ہمارے پاس دو ڈھائی منٹ سے زیادہ نہیں ہے. قبلہ میں چاہتا ہوں کہ اس سوال کو جہاد اور قتال کے حوالے سے اس کو چھوڑتے ہوئے مجبوری یا ایک اہم سوال چونکہ میں لکھ کے لایا تھا, آیت نمبر 19 میں پروردگار اسی سورہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین. تو یہ یہاں پہ استغفار پیغمبر سے پروردگار مخاطب ہے کہ تم استغفار کرو اے میرے نبی, اور ذنب کا لفظ استعمال ہوا ہے وللمؤمنین, تو میں چاہتا ہوں اس کی ذرا کچھ وضاحت کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے کہ ابھی جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی وہی میری بات نا تمام رہ گئی, لیکن ٹھیک ہے, وقت نہیں ہے آپ کے پاس تو میں آپ کے سوال کا جواب پیش کرتا ہوں. دیکھیے استغفار سے چونکہ ہم کچھ اور سوچتے ہیں, اس وجہ سے میں آپ کے سوال کی تہ میں اترنا چاہ رہا ہوں کہ شاید آپ یہ کہنا چاہتے ہوں جب نبی معصوم ہوتا ہے وہ غلطی نہیں کرتا خطا نہیں کرتا تو استغفار کا کیا مطالبہ ہے, اور اگر استغفار کا مطالبہ ہے اس لیے کہ یہاں مطالبہ واستغفر حکم ہے کہ آپ استغفار کریں, اس کا مطلب جیسا کہ بعض اہل اسلام کہتے ہیں کہ نبی کریم بھی خطا کر سکتے ہیں غلطی کر سکتے
اور وہ ہماری طرح کے جو ہے بشر تھے ان سے بھی غلطی
بشر ہو سکتے ہیں, تو یہ سب. تو جناب علی ایک بات تو یہ ہے کہ خود استغفار, ظاہر ہے تفصیل نہیں آپ نے بتایا ایک دو منٹ ہے تو میں اس میں اپنی تمام تر جو گفتگو اس کو سمیٹ کے نچوڑ آپ سے ذکر کرنا چاہوں کہ استغفار خود یعنی ہر موقع پر آدمی کا کسی سے طلب عفو کرنا یہ ایک بندگی کی علامت ہے اور بڑے اخلاق اور کردار کی علامت ہے. کہ بس اوقات ایسا ہو کہ
ضروری نہیں کسی غلطی کی غلطی کے استغفار
ہو بلکہ بلندی کردار کی وجہ سے بلندی کردار کی وجہ سے بھی آدمی.
ظاہر ٹائم ختم ہو گیا, بہت معذرت چاہتا ہوں اور ہماری واقعی یہ بات نامکمل رہ گئی, انشاءاللہ پروردگار نے اگر موقع دیا پھر کبھی. ناظرین اپنے آخری مراحل میں ہیں, انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا